اور قریب آ جائیے تھوڑا سا. بالکل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی زندگی ہماری اور آپ کی زندگی ایک امانت ہے. دنیا میں ہمیشہ امانت کی حفاظت کی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کسی نے کچھ امانت کو رکھا ہو اور آپ نے اس میں خیانت کی تو دنیا میں خیانت کو کوئی معاف نہیں کرتا, اور ایسے انسان کو انسان عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو کسی کے مال میں خیانت کرے. اسی طرح اللہ نے ہمیں آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ زندگی ایک امانت ہے. اس امانت کی اگر ہم نے حفاظت نہ کی تو ہم اللہ کی نگاہ میں, نبیوں کی نگاہ میں, فرشتوں کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے, اور چند پیسوں میں خیانت کرنے والا جب ذلیل ہوتا ہے تو پوری زندگی کی خیانت کرنے والا تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں آپ کو جو زندگی عطا فرمائی یہ زندگی ایک امانت ہے. اس امانت کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ, جو راستہ, جو انداز ہمیں دیا ہے اسی طریقے, اسی انداز پر اگر ہم زندگی گزاریں تو یہ امانت کی حفاظت ہے. اور کسی قوم میں کوئی امین ہوتا ہے تو ہر کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے, ہر کوئی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور ہر آدمی اپنے قیمتی شے اور اپنی قیمتی جواہرات کو حفاظت کے طور پہ اسی کے پاس رکھتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ زندگی ایک امانت ہے. اب سوچیے ذرا کہ زندگی کا ایک اہم حصہ جوانی کا حصہ ہے جس کو جوانی کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جوانی یہ ایک مستانی ہے, جوانی یہ ایک مستانی ہے, یعنی مست زندگی گزارنے کا نام ہے. مگر سنیے, جو جوان اپنی جوانی کو پیچھے ڈال کر اللہ کی مرضی پر زندگی گزارتا ہے اور جہاں تک ہو سکے وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس جوان کو اپنی امانت کی حفاظت پر, جوانی کی حفاظت پر, اطاعت اور فرما برداری پر اللہ رب العزت اسے کون سی بڑی نعمت, کون سا بڑا اعزاز, کون سی بڑی عزت عطا کرتے ہیں وہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے. قیامت محشر کا تذکرہ ہم اور آپ سنتے ہیں. حضرت کعب احبار ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب کمالات اور بڑا عجیب ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا. وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ قیامت اور محشر کا منظر اتنا ہولناک, اتنا خطرناک, اتنا خطرناک کہ اگر کوئی شخص 70 نبیوں کے برابر, 70 نبیوں کے برابر عمل اور نیکیاں لے کر آئے گا, پھر بھی وہ وہاں پہ لرزتا اور کانپتا ہوگا. 70 نبیوں کے برابر جو بندہ عمل لے کر آئے گا وہ بھی وہاں پہ لرزتا اور کانپتا ہوگا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ جو دنیا میں جتنی کنکریاں ہیں, کانکریٹ ہیں, ان کنکریوں اور کانکریٹ کے برابر مال خرچ کر کے آئیں گے, مال خرچ کر کے آئیں گے. اس کے بعد جب محشر کے میدان پہنچیں گے تو وہ حسرت کریں گے, کیا اچھا ہوتا کہ میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا, کیا اچھا ہوتا کہ میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کے بعض بندے جن کو اللہ مرنے سے پہلے, موت سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں, مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دنیا میں ہی دیکھنے والے ایسے ہوں گے کہ جب محشر میں پہنچیں گے تو محشر میں پہنچ کر ایسا خوف ہوگا کہ وہ اپنی جنت بھی بھول جائیں گے. ایسا خوفناک دن محشر کا ہوگا. مگر سنیے جوانوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اللہ کی فضل عنایت کو کہ جوانوں کو اللہ رب العزت ایسے خطرناک اور ہولناک ماحول میں بھی کہاں جگہ عطا فرمائیں گے. وشابن نشأ فی عبادت اللہ, کہ ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, نیکیوں میں گزری ہو, ایسے جوان کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. عرش کے سایہ میں اللہ اس کو جگہ دیں گے. گویا عام انسان ڈرتے ہوں گے, لرزتے ہوں گے, مگر وہ جوان جنہوں نے جوانی کے عالم میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہوگی اسے اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اب عرش کے سائے میں جانے کے بعد نہ تو خوف ہوگا, نہ خشیت ہوگی, نہ آہوزاری ہوگی, نہ حساب و کتاب کا ڈر ہوگا, بلکہ عرش کا سایہ مل جانا یہ خود جنت میں باعزت جانے کی ایک علامت و پہچان ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو اس وقت ایک ایسے عمر میں رکھا ہے, ایک ایسی زندگی میں اللہ نے ہمیں آپ کو رکھا ہے. ہم زندگی کے ایسے پیریڈ سے گزر رہے ہیں جس کو جوانی کا پیریڈ کہتے ہیں. اس جوانی میں اگر ہم نے اپنے آپ پہ تھوڑا کنٹرول کیا, اپنے نفس کو تھوڑا کچل دیا, اپنے اندر کے غلط جذبات کو تھوڑا دبا دیا, اپنے اندر کے خواہشات کو ہم نے ختم کر دیا, اپنے اندر کے گناہوں کے چسکے کو ہم نے تھوڑا سائڈ کر دیا اور اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا, تو گویا اسی پیریڈ میں ہم اپنا نام عرش کے سائے میں لکھوا سکتے ہیں, گویا ریزرویشن کرا سکتے ہیں, اپنا نام وہاں فکس کرا سکتے ہیں اور عرش کے سائے میں گویا اپنے لیے جگہ الاٹ کرا سکتے ہیں. تو یہ جوانی کی جو زندگی ہے اور جوانی کا جو یہ وقت ہے, گویا عرش کے سائے میں اپنے نام لکھوانے, وہاں کی جگہ الاٹ کرانے اور وہاں پر اپنے نام کو فکس کرانے کا زمانہ ہے. تو کتنا بہترین یہ زمانہ جوانی کا ہے کہ جوانی اگرچہ مستانی ہے, جوانی اگر مست زندگی گزارنے کا نام ہے, مگر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ جوانی کے عالم میں سجدہ کرتا ہوا اگر دیکھتے ہیں, جن جوانوں کی زبان پر اللہ اگر اپنا نام دیکھتے ہیں, جن جوانوں کی زندگی میں اللہ ادب اور احترام دیکھتے ہیں، جن جوانوں کی زندگی میں عظمت اور محبت اور احترام اور ادب دیکھتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میرا جوان بندہ، ایک طرف نفس بھی زور میں ہے، شیطان بھی زور میں ہے، باہر کا ماحول بھی اس کو گناہوں اور خواہشات اور غفلت کی طرف بلا رہا ہے، مگر میرا بندہ کیسا ہے کہ دوڑ دوڑ کر میری طرف آتا ہے، زبان سے میرا نام لیتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، گناہ کے جذبات کو کچل دیتا ہے، تو پروردگار پھر اسے عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں۔ اس آسمان کے نیچے ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے جوان گزرے ہیں، ایسے اللہ کے جوان بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کا مقابلہ کیا، اپنی خواہشات کا مقابلہ کیا، شیطان کی طرف سے آنے والے خیالات کا مقابلہ کیا، اور وہ اس بات پر ڈٹ گئے کہ مجھے کوئی گناہ کا کام، نافرمانی کا کام مجھے نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ جب گناہوں کے سامنے ڈٹ گئے تو اللہ نے اس کی زندگی کو عجیب انمول بنا دیا۔ ایک جوان خوبصورت سا انسان کہیں گزر رہا تھا، دنیا کے ہر دور میں کچھ اس قسم کے گندے حالات واقعات بنے ہیں، گزرتے ہوئے بڑے مکر اور بڑے فریب کے ساتھ دھوکہ دے کر ایک جوان کو کسی نے اپنے گھر میں بلا لیا، اس نے کہا کہ تجھے گناہ کرنا ہوگا، تجھے گناہ کرنا ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ آج میری پاک دامنی، آج میری عفت، آج میری جوانی داغدار ہونے جا رہی ہے، جس جوانی پر کبھی ہم نے گناہ کا داغ نہیں لگایا، جس جوانی پر کبھی ہم نے گناہ کے دھبے آنے نہ دیے، آج ہماری جوانی پر ایک بہت سنگین اور شرمناک ایک داغ آنے والا ہے، اور راستہ بند ہو چکا ہے، سوائے ذلت کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سنیے ذرا کیسے ہوتے ہیں جوان، جن کے دل میں ایک عزم، ایک پکا ارادہ، ایک حوصلہ ہوتا ہے اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کا، غلط خواہشات سے مقابلہ کرنے کا۔ اس نے کہا میں آپ کی بات پوری کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اب ہی ذرا ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، مجھے پاخانے کی ضرورت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ اندر، فارغ ہو جاؤ۔ وہ اندر گیا اور قربان جائے اس جوان کی جوانی پر، وہ اندر گیا اور اندر جا کر اس نے ٹوائلٹ کیا، اور اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے بدن پر، اپنے خوبصورت بدن پر، جوانی والے بدن پر اس نے اپنے پاخانے کو لیپ لیا، اور لیٹ کر جیسے ہی باہر اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگی یہ تو کوئی مجنوں معلوم ہوتا ہے، پاگل معلوم ہوتا ہے، نکالو اس کو میرے گھر سے، نکالو اس کو میرے گھر سے۔ بس اس طرح اس نے اپنے گھر سے اسے نکال دیا۔ وہ جوان بندہ تیزی سے آگے نہر کی طرف پہنچا اور وہاں اس نے غسل کیا، اس زمانے میں صابن بھی نہیں تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے مل مل کر غسل کیا۔ اس کے بعد پروردگار کو اس جوان کی جوانی کا یہ عمل، اور گناہوں سے بچنے کا یہ جذبہ، اور گناہوں سے اپنے دامن کو داغدار نہ رکھنے کا یہ حوصلہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اب اس کے بدن سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے بھائی تم کون سی خوشبو لگائے، نہیں بھائی مجھے پتا نہیں، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگایا۔ اتنا خوشبو ان کے بدن سے آتا رہا کہ ان کے جوان دوستوں نے اب اس کا اصل نام چھوڑ کر اس کو مشکی کہنے لگے۔ تاریخ نے آج اس کا نام مشکی لکھا ہوا ہے، وہ جوان جس نے اپنے نفس کا مقابلہ کیا، اپنے گندے جذبات کا مقابلہ کیا، اپنے گناہوں اور خواہشات کا اس نے مقابلہ کیا اور کچل دیا تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھایا، جوانوں کو بتایا، تاریخ میں اللہ نے اس واقعے کو لکھوایا، اے جوانوں اگر تم اپنے نفس کو، جذبات کو، خواہشات کو، غلط ارادے کو، فکر کی گندگی کو اگر دور کرو گے، ہم تجھے معطر خوشبودار بنا دیں گے۔ لہذا جس جوان کو اللہ رب العزت نے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ فرمایا، وہی جوان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو خطاؤں سے بچاتا ہے، تو پروردگار اسے نعمت عطا فرماتے، اور اگر ہم اگر اپنے جذبات کی رو میں بہ گئے، خواہشات اور دنیا کے بہاؤ میں بہ گئے۔ ایک اللہ کے ولی طواف کر رہے تھے، دیکھا ایک جوان جس کی آنکھوں پہ خوف، جس کے چہرے پر خوف، خشیت، ایک ڈر، آہوزاری کی کیفیت، وہ بڑے آہوزاری کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ تو اللہ کے ولی نے دیکھا کہ جوان ہے، اور جوانی کے عالم میں اس طرح خوف و خشیت اور ڈر کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ وہ طواف کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے انہوں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ سنا کہ کچھ پڑھ رہا ہے، وہ کچھ پڑھتا ہے، کان لگایا، کان لگایا، تو وہ جوان کہہ رہا تھا، اللہم لا تأخذنی بغضبک، اللہم لا تأخذنی بغضبک، اے اللہ اپنے غیظ و غضب، اپنے قہر و جلال سے میری پکڑ مت کرنا۔ طواف کر رہا ہے، کعبے کے سائے میں چل رہا ہے، اور وہ دعا کرتا ہے جوان کہ اللہ مجھے اپنے غیظ و غضب اور اپنے قہر و جلال کی بنا پر اللہ میری پکڑ نہ کرنا۔ بار بار یہی دعا کرتا تھا، کئی چکر میں یہی دعا کرتا رہا۔ جب اس کو دیکھا، غور سے دیکھا، تو دیکھا اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی، تو اس کو روکا اور کہا، بھائی کیا بات ہے، آپ کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے اور آپ ایک ہی دعا کرتے ہو؟ کہنے لگے، جوانی کے عالم میں میں نے ایک دفعہ، اللہ نے مجھے ہزاروں نعمتوں سے نوازا، ہر دم اللہ نے ہمیں نعمتوں کے چھاؤں میں رکھا، کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی، جو چاہا وہ ملا، جو چاہا وہ کھایا، مگر ایک دو دفعہ میں نے اللہ کی بڑی نافرمانی کر دی، بڑا گناہ کر دیا۔ ایک طرف اللہ نے دیکھا کہ ہر دم اس کو میں اپنی نعمتوں کے چھاؤں میں رکھتا ہوں اور اس کو کوئی قدر نہیں ہے، ایک دفعہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، غیب سے کوئی نظر نہیں آیا مجھے، غیب سے ایک تماچا میرے چہرے پر اس طرح لگا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی، کس نے مارا مجھے پتا نہیں، کوئی نظر نہیں آیا، مجھے یقین ہو گیا پروردگار جو ہمیشہ نعمتیں عطا کرتا ہے، قوت و طاقت عطا فرماتا ہے، ہر طرح کی دولتوں میں اللہ رکھتا ہے، جب بندہ ان تمام تر نعمتوں سے غافل ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی اللہ کوئی عذاب کا نمونہ دکھا دیتا ہے تاکہ دوسرے میرے جوان بندے اس نمونے کو دیکھ کر میرے قریب آ جائیں، گناہوں سے بچ کر نیکی کے راستے پر چل کر میرے اپنے بن جائیں، اس کے خاطر اللہ کبھی تماشے دکھاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اب کہا، اب یہ تو کیا دعا کرتا ہے کہ اللہم لا تاخذنی بغضبک، اے اللہ اپنے غیظ و غضب سے میری دوبارہ پکڑ نہ کرنا، تو اب میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اب آئندہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اس لیے کہ کوئی گناہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پکڑ ہو جائے، اور اے اللہ اگر گناہ ہو ہی جائے تو اب دوبارہ میری پکڑ نہ کرنا، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ تو ایک طرف دیکھیں کہ پروردگار نے جوانوں کی جوانی کی کیا قدردانی فرمائی، کیسی قدر فرمائی کہ عرش کا سایہ نصیب فرمایا، کیسی قدردانی فرمائی، اس کی زندگی کو اللہ نے خوشبودار بنا دیا، اور دوسری طرف جب جوان اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے، اپنی جوانی کو بیکار کرتا ہے، خراب کرتا ہے اور گناہ سے گناہ کرتا ہے، تو کبھی کبھی پروردگار اپنے عذاب، اپنی پکڑ کے نمونے دکھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ڈرتے بھی رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اس زمانے میں عام طور پر ہمارے بہت سارے جو جوان ہیں وہ پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے، آٹھویں دسویں تک تو ان کا ذہن بہت چلتا ہے، بہت اچھا مارک لاتے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھتا ہے، مگر جب زندگی تھوڑی جوانی کی طرف بڑھتی ہے تو اب کہتا ہے کہ پڑھنے میں جی نہیں لگتا، جس پڑھائی سے اس کو عزت ملنے والی تھی، جس پڑھائی کرتے کرتے اس کو کشادہ روزی ملنے والی تھی، جس پڑھائی کرتے کرتے اس کو اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنے خاندان میں ایک بہت بڑا مقام ملنے والا تھا، جس پڑھائی سے اس کو ہر طرح کی نعمت حاصل ہو سکتی تھی، کیا وجہ ہے کہ دسویں پڑھنے کے بعد کہتا ہے بالکل جی نہیں لگتا؟ وجہ، بعض گناہوں میں وہ اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ پڑھنے کے بعد جو عزتیں، پڑھنے کے بعد جو مقام و مرتبہ، پڑھنے کے بعد جو کشادہ روزی کے دروازے کھلنے والے تھے اس گناہ کی وجہ سے، چند گناہوں کی وجہ سے اللہ وہ تمام چیزوں کو چھین لیتے ہیں، اور چھین کر اس کے دل سے پڑھائی کا جذبہ اور شوق ختم کر دیتے ہیں۔ اب وہ آوارہ سڑکوں پر، گلیوں پر، ہوٹلوں میں اور چوراہوں پر پھرتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے پڑھنے میں جی نہیں لگتا ہے، میں پہلے بہت اچھا پڑھتا تھا، فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن لاتا تھا، لیکن اب مجھے پڑھنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بعض گناہوں میں مبتلا ہونے کی بنا پر اب اللہ کو یہ پسند نہیں رہا کہ یہ عزت والی زندگی گزارے، یہ روزی والی زندگی گزارے، یہ اچھے مقام و مرتبے اور پوسٹ والی زندگی گزارے، اللہ کو اس گناہ کی وجہ سے اب وہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ اس کے دل سے علم کا شوق، ایجوکیشن کا شوق، محنت کا شوق، پڑھنے کا جذبہ چھین دیتے ہیں۔ اب وہ آواروں کے ساتھ پھرنے لگتا ہے، پہلے جب دیکھو اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، لیسن ہے، ماسٹر کے پاس جانا ہے، گھر میں بیٹھنا ہے، اب جب دیکھو آواروں کی طرح سے سڑکوں پر ادھر ادھر پھرتا ہے، پارکوں میں جاتا ہے، رات میں دیر سے آتا ہے، آفس ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کی جوانی کمزور ہو جاتی ہے، پھر مارا مارا روزی کے لیے بے عزتی کی زندگی وہ تلاش کرتا ہے۔ اس لیے وہ پروردگار جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں سے بچتا ہے، یہ مطلب جوانی کا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ مسجد میں بیٹھے رہیں، یہ مطلب جوانی کا نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہر دم تسبیح ہو، یہ مطلب جوانی کا نہیں ہے کہ ہر دم آپ کی زبان پہ ذکر ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی گوشے میں بیٹھ جائیں، نہیں، آپ دنیا میں رہیں، بازاروں میں رہیں، اسکولوں میں رہیں، کالجوں میں رہیں، کاروبار میں رہیں، کسی بھی زندگی میں رہیں، مگر صرف ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اگر اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے تو اللہ بابرکت زندگی، کشادہ زندگی، صحت و سلامتی والی زندگی، عزت و آبرو والی زندگی اللہ عطا کریں گے۔ آج بہت سے وہ گھر جو باعزت ہیں، آج بہت سے وہ گھر جو بڑا مقام رکھتے ہیں، اور ان کے بیٹے باپ ان کا دل دیکھ باپ دیکھ دیکھ کر ان کو روتا ہے، باپ دیکھ دیکھ کر تڑپتا ہے، ماں دیکھ دیکھ کر کھسکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی جوانی کو مستانی کے عالم میں گزار رہا ہے، لا ابالی اور بے پرواہی کی زندگی گزار رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جوان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک طرف پروردگار نے عرش کا سایہ نصیب فرما دیا جہاں سارے لوگ حیران و پریشان، اور دوسری طرف اگر ہم نے اپنی جوانی کا خیال نہیں کیا تو اس سے کیسی ذلت اور کیسی رسوائی انسان کی آتی ہے۔ آج بڑے درد کے ساتھ اور بڑے غم کے ساتھ آپ بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی بڑے گاؤں میں چلے جائیں، وہ لوگ کہ جو ایمان سے محروم ہیں، وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں، ان کے جوان لڑکے راتوں کو دیر تک ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بہت کم نظر آئیں گے۔ جو بہت لو کلاس کے ہیں وہ تو شاید آپ کو نظر آئیں، سڑکوں پر اگر آپ کو جوان لڑکے راتوں میں نظر آئیں، پلوں پر نظر آئیں، ہوٹلوں اور پارکوں پر نظر آئیں، تو 99% یہ ہے کہ وہ ہمارا مسلمان جوان بھائی ہوگا۔ میں ایک شہر میں گیا، وہاں میرا بیان بھی ہوا، بیان میں کافی دیر ہو گئی، ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ گاڑی سے آپ کو شہر میں گھماؤں۔ میں بھی ذرا تھکا ہوا تھا، فریش ہونا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے دور دو ایریا میں وہ لے گیا، ایک ایسے ایریا میں لے گیا جہاں بالکل سناٹا تھا، بالکل سناٹا، اور دوسرے ایریا میں لے گیا تو کہیں کچھ وہاں کھڑے ہیں، کچھ وہاں کھڑے، کچھ وہاں کھڑے۔ میں نے اس کو کوئی گیس نہیں کیا، میں نے اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ بعد میں اس جوان لڑکے نے مجھے کہا کہ میں آپ کو دو علاقے میں لے گیا ہوں، آپ نے کچھ محسوس کیا؟ تو میں نے کہا میں نے تو کوئی زیادہ دھیان دیا نہیں۔ کہا وہ جو اس طرف گئے وہاں سناٹا تھا، میں نے کہا ہاں، اور یہ علاقے یہاں دیکھے کچھ وہاں کھڑے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہیں۔ میں نے کیا وجہ؟ تو کہنے لگے وہ پورا کا پورا علاقہ غیروں کا ہے، اور یہ پورا جو علاقہ ہے ہم ایمان والوں کا ہے، رات کے 1 بج رہے ہیں، یہ ایمان والوں کے علاقے ہیں، اور یہ تمام جوان لڑکے کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی جوان ہوں، کہنے میں بھی جوان ہوں، یہ تمام جوان لڑکے جو ہیں یہ رات کے 12-1.30 بجے تک گھومیں گے، پھریں گے، آوارہ گردی کریں گے، سگریٹ پیئیں گے، اور پھر جب گھر جائیں گے تو دن کے 11 بجے سو کر اٹھیں گے۔ یہ زوال جو آج دنیا میں
ہمارے ملک میں جو زوال آ رہا ہے، جو ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم جو باعزت روزی کے بجائے معمولی اور ذلت والی روزی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کہ اللہ نے جو ہمیں جوانی کی بھرپور ایک طاقت دی ہے، جس جوانی کی بھرپور طاقت کو استعمال کر کے ہم پہاڑ کی بلندی تک جا سکتے ہیں، ہم ترقی کے آخری سرے تک جا سکتے ہیں، ہم روزی کے اچھے سے اچھے راستے تلاش کر سکتے ہیں، ہم عزت کے اونچے سے اونچے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اس جوانی کو ہم غفلت میں گزارتے ہیں. گھر میں کھانا تو پکتا ہی ہے، باپ ماں تو کھلاتے ہی ہیں، کیا ضرورت ہے بھیجا ماری کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے راتوں کو جا کر کتاب پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے نماز پڑھ کے گھر پر آ کر رہنے کی؟ نہیں میرے جوانوں، آج کا یہ دور خاص طور ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ زوال کا، انحطاط کا، پستی کا، نیچے کی طرف جا رہا ہے. یاد رکھیے، ایک بہت بڑے ہندوستان کے اسکالر نے ایک بات لکھی ہے کہ ہم مسلمانوں کی جو سوچ اور مسلمان جوانوں کی جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پڑھائی کے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے سروس ملے گی، مجھے سروس ملے گی. ظاہر ہے اگر اس نیت یہی نیت ہو تو ظاہر ہے ہر ایک کو سروس تو نہیں مل سکتی. پھر سروس ملنے کی کچھ شرطیں ہوا کرتی ہیں، پھر زمانے میں سروس ملنے کے لیے کچھ بدلی ہوئی نگاہیں بھی ہیں. اشارہ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ تو کیا اگر بدلی ہوئی نگاہوں کی بنا پر ہمیں سروس نہ ملے، یا کیا ہم اتنا مارکس حاصل نہ کر سکے جس کے بیس پر ہم کو سروس مل سکتی ہو، تو کیا ہم پڑھائی ایجوکیشن چھوڑ دیں؟ نہیں. وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے جو زندہ رہنے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرتی ہے. ایجوکیشن پانے والا، تعلیم پانے والا، پڑھنے والا ہمیشہ باعزت ہوگا، اگرچہ اس کو سروس نہ ہو، اگرچہ اس کو ملازمت نہ ہو، مگر وہ کہیں بھی اگر دو روپیہ کمائے گا بھی تو عزت کے راہوں سے کمائے گا. اگر کسی سے کوئی معاملہ بھی بگڑے گا تو اپنے علم کی روشنی میں اپنے معاملے کو اچھی طرح سے حل کرے گا. اس کی زبان بہت ہی تھرڈ کلاس کی اس کی زبان نہیں ہوگی، وہ رف ٹف زبان استعمال نہیں کرے گا، بلکہ وہ عزت کی زبان استعمال کرے گا. تو آج ہمارا حال یہ ہوا کہ ہماری نگاہ اس پہ گئی کہ ہم تو بہت اعلیٰ کوالیفیکیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اعلیٰ ایجوکیٹڈ ہم نہیں بن سکتے ہیں، ایجوکیشن نہیں لے سکتے، لہذا پڑھنے سے کیا فائدہ؟ نہیں. آپ چاہے دینی تعلیم حاصل کریں، چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اس کو اچھی طرح سے اعلیٰ درجے سے حاصل کریں، مگر ہاں آج چونکہ گناہ ہر جگہ پہنچ چکا، لہذا جو زمانے کی تعلیم ہے، اور جتنا جتنا بندہ بچہ آگے تعلیم کی طرف جاتا ہے گناہ اتنے ہی تیزی سے گناہ کے تعلیم کے راستے سے آتے ہیں. ہمارا کمال یہ ہے، ہماری مسجد کی محنت، ہمارے دعوت و تبلیغ کی محنت، ہمارے علماء کی محنت، ہمارے علماء کی صحبت، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ بازاروں میں بھی رہیں، آپ ایک کالج اسکول میں بھی رہیں، آپ کہیں پر بھی رہیں، اپنے دامن کو، اپنے دل کو گناہوں سے داغدار ہونے سے بچاتے ہوئے دنیا کی ان نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان بالکل کورے ہوتے جا رہے ہیں، اور بنیاد یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سروس تو ملے گی نہیں. پھر جب آج ایک جوان بچہ نہیں پڑھتا، دسویں بارہویں کلاس بھی جیسے تیسے پڑھ لیتا ہے، تو اس کا بچہ ہوگا تو اس کے دل میں کہاں سے یہ حوصلہ آئے گا کہ میں اپنے بچے کو بڑا انجینئر بناؤں؟ کہاں سے یہ شوق آئے گا کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں؟ کہاں سے اس کو یہ شوق آئے گا کہ اپنے بچے کو میں ڈینٹسٹ بناؤں؟ پھر ہر معاملے میں وہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، بھائی انجینئر ہمیں دے دو، اب ہمیں جو ہے کوئی انجینئر دے دو، ڈاکٹر دے دو، ٹیچر دے دو، فلاں دے دو. تو جب غیروں کے پاس ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو ہم کہاں سے عزت پا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے جوان دوستو، ہمیں یہ جوانی کی حفاظت کرنی ہے. اپنے آپ کو، اگر جتنے آپ آئے ہیں اگر اس میں پڑھنے والے ہیں، تو ایجوکیشن میں آپ اپنے آپ کو اتنا لگائیں، اتنا کھپائیں کہ آپ کے بدن کا وزن کم ہو جائے، آپ کا خون پسینہ بن جائے. یہی خون کا پسینہ بننا اور بدن کے وزن کا کم کرنا اور راتوں کا جاگنا آپ کو عزت کے پہاڑ تک پہنچا دے گا، آپ ایک اونچے مقام تک جائیں گے. یاد رکھیے، آج تعصب کی دنیا ضرور ہے، مگر پھر بھی بڑی بڑی کمپنیاں اور بہت سے افریقن اور امریکن جو ممالک ہیں، جو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، وہ آج بھی ایسے کوالیفیکیشن والے جوانوں کو تلاش کرتے ہیں جس کی کوالیفیکیشن بہت اعلیٰ ہو، جس کی ڈگری بہت عمدہ ہو، جس کے نمبرات بہت اچھے ہوں، جس کا تجربہ بہت اچھا ہو، جب کسی کمپنی کو کسی بڑے انسان کی تلاش ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ ایمان اور کفر کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سند کیسی ہے، سرٹیفکیٹ کیسی ہے، اس کا تجربہ کیسا ہے. آج بھی جو بہت سارے ہمارے مسلمان جوان لڑکوں کو جو بڑی بڑی کمپنیوں میں جگہ ہو رہی ہے، اور بعض ایسے مسلمان لڑکے ہیں کہ ابھی ان کا کورس پورا نہیں ہوا، باقی ہے ان کا کورس، مگر کمپنی اس کو الاٹ کر لیتی ہے اور اس کو پہلے سے آفر کرتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم ذرا مجاہدہ تو کریں، محنت تو کریں، خون تو بہائیں، پسینہ تو بہائیں، تب جا کر دنیا ہمیں اپنے آنکھوں میں لے گی. رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ کھس جانے کے بعد، جو حنا ہے مہدی ہے ایک پتا سا ہے وہ، لیکن جب اسے سل پر پیسا جاتا ہے تو پیسنے کے بعد وہی ہاتھ کی زینت بنتا ہے. آپ اپنی زندگی کو محنت کی چکی میں پیسیں، مجاہدے کی چکی میں پیسیں، پھر دیکھیں آپ کا کیا رنگ آئے گا خاندان میں، سماج میں کیا عزتیں ملیں گی، کیا آپ کو اللہ دولت عطا فرمائے گا. اب انہیں راہوں سے، انہیں دولتوں سے آپ بڑے بڑے صدقات کریں گے، خیرات کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، غریبوں کے لیے مشکلات میں کام آئیں گے. آپ کا وجود گویا پورے سماج کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا. اور اگر علم حاصل نہیں کیا تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا وجود، آپ کا قیام، آپ کا رہنا پورے سماج کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائے گا. میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات آپ کو کہوں، کہ ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے چند منٹ کے لیے، چند منٹ کے لیے مجھے کورٹ میں جانا پڑا کسی معاملے کے لیے، چند منٹ کے لیے مجھے جانا تھا. وقت آیا، اس سے پہلے ہم جا کر بیٹھ گئے، بہت سارے سیشن چل رہے تھے، ہمیں ایک جگہ مل گئی بیٹھنے کی جگہ، ہم بیٹھ گئے. اللہ کی پناہ، رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کانپ گیا، بس رویا نہیں، دل کانپ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. پولیس کے ساتھ آنے والے ہتھکڑی پہن کر جتنے جوان دو دو کر کے آ رہے تھے، 90% اس میں مسلمان تھے. اور میرے لیے وہ منظر میں بھول نہیں پاتا، مجھے یاد ہے میں اس منظر کو نہیں بھول پاتا کہ سیشن سے باہر آنے کی اجازت بھی ہوتی ہے تو بعض برقع پوش جوان، یا تو اس کی بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی، وہ بیچاری کنارے کھڑی ہو کر جس وقت اس کو اندر کیا جا رہا ہے جج کے سامنے، اور پولیس والا اس کا کالر پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، اس برقع پوش کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں ہیں. بوڑھے باپ کو میں نے دیکھا ایک بدک کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ جوان ہے، لگتا تھا کہ بہت مدت سے جیل میں ہے. وہ بڑی اطمینان کے ساتھ، وہ پولیس والا جو اس کا کالر پکڑے ہوا، اس کے ساتھ اطمینان سے بات کر رہا ہے، اور اندر گیا. اور اندر جانے کے بعد جب باہر نکلا تو پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ اب تو اس کے اوپر کے کورٹ میں جانا پڑے گا. اس عورت کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے لڑیاں بہ گئی، اور یہ بالکل بے فکری کے ساتھ پولیس کالر پکڑے ہوا ہے اور پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس جگہ پر اکثر نوجوان لڑکے، اور دیکھنے میں بھی ان کا چہرہ کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں تھا، دیکھنے میں بھی چہرہ ان کا سنجیدہ نہیں تھا، ایک دم لاپرواہی کی طرح تھے. کیا وجہ؟ اگر ان بچوں کی صحیح تربیت ہوئی ہوتی، اچھے ماحول میں انہوں نے رات دن گزارا ہوتا، جوانی انہوں نے اپنی عزت کے ساتھ گزاری ہوتی، علم اور ایجوکیشن کی دولت ان کے پاس ہوتی، تو یقیناً وہ کسی ایسے راہ پہ نہ جاتے کہ یا تو واقعتاً غلطی پر یا شک کی بنا پر بھی ان کو پکڑا نہ جاتا. آج ان کو دیکھ کر حسرت ہوتی تھی. تو میرے دوستو جوانوں، کیوں، کیا وجہ ہے؟ جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، غفلت ہوگی، بیکاری ہوگی، لاپرواہی ہوگی، تو ہم کچھ نہ کچھ غلطی کریں گے، یا غلط کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ چلیں گے، اور ہم پر بھی شک کی نگاہ پڑے گی. اسی شک کی بنیاد پر ہم ذلت کی کوٹھری میں جائیں گے، اور ماں باپ تڑپ تڑپ کر رات اور دن گزاریں گے، بچے اور بیویاں بلک بلک کر رات اور دن گزاریں گے، ان کی آہیں ہم کو لگیں گی. لہذا ان تمام چیزوں سے اس زمانے میں بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں علم کو، ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، اور اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، اپنے آپ کے اسٹینڈرڈ کو نیچے رکھنا اور اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اتنے پیسے ان پر خرچ کرنا، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا تقاضا ہے، ورنہ ہم اپنے بچوں کے سب سے بڑے خائن بنیں گے، ہم اپنے بچوں کے سب سے بڑے خیانت کرنے والے بنیں گے، اور جب ہم نے ان بچوں کی زندگی کے ساتھ خیانت کی ہے تو وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور ہم میں سے جو جوان پڑھائی کا مرحلہ ان کا ختم ہو چکا، اب وہ اسکول کالج نہیں جاتے، اب وہ مدرسے میں نہیں جاتے، ان کے لیے زندگی گزارنے کا باعزت راستہ یہ ہے کہ علم کا راستہ اللہ نے علم کو مدرسے کے ساتھ یا علم کو اللہ نے اسکول کے ساتھ ہی پیٹنٹ اور خاص کر دیا ہو، نہیں، اللہ نے ضروری علم، ہدایت والا علم، عزت والا علم، سیپریٹ رہنے والا علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم علماء کے ساتھ رہ کر، دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ کر، مسجد کے ماحول سے جڑ کر، اپنے گھروں میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کر کے، اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ لگا کر، اور نفسانی اور شہوانی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی محلے میں کوئی بہت بڑا اسکینڈل ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کہتے کون تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں، نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا، خود محلے کے لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس کی جو پاکیزہ زندگی ہے، اس کا جو طرز ادا ہے، اس کے رہن سہن کے جو طریقے ہیں، یہ طریقے خود انسان کے دلوں کو کہلا دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس میں نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آج کا یہ زمانہ، آج کے ہر شہر کا یہ حال کہ ہمارے جوانوں کا حال بہت بدحال ہو چکا ہے، اور یہ ہماری بدحالی صرف ہم پر نہیں، غیروں پر، ہم پر نہیں آفیسروں پر، ہم پر نہیں حکام پر، اتنا زیادہ واضح ہو چکا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، کسی چھوٹے سے بہانے بنا کر ہمیں کہیں بھی لے جانا ان کے لیے بڑا آسان ہو چکا ہے۔ ہم ذرا عزت کی زندگی تو گزاریں، عزت کے راہوں پر تو چلیں، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے میں آپ جس مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہوں، جہاں بھی رہتے ہوں، کوشش کریں کہ جتنا آپ کا فری ٹائم ہے، جتنا آپ کا خالی ٹائم ہے، اتنے فری ٹائم اور خالی ٹائموں میں آپ اپنے وقتوں کو مسجد میں گزاریں۔ میرا مپوٹو جانا ہوا، وہاں کے ایک شہر میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پوری مسجد، صفحے اول سے لے کر صفحے آخر تک، پوری مسجد مپوٹو میں ظہر کی نماز کے بعد تمام کے تمام لوگ قرآن لے کر بیٹھ گئے۔ میں مسجد سے نکلنے لگا، میں تو چار ہی مسجد سے نکل رہا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں نے پوچھا کیا قرآن خانی ہے، کیا ختم ہے یہاں پر، مجھے ایسے ہی لگا، تو کہا نہیں نہیں، یہاں الحمدللہ ہمارے جوانوں کی محنت، بڑوں کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب رمضان میں ہر ایک نے اپنا معمول بنا دیا کہ جیسے ظہر کی نماز کے لیے ہمیں 15 منٹ نکالنا ہے، ویسے ہی ظہر کی نماز کے بعد ہمیں 15 منٹ تلاوت کرنا ہی کرنا ہے، جب تک ہم تلاوت اپنی مسجد میں نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے، اس لیے ہر بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہی واپس جاتا ہے۔ ایک افریقی ملک، چھوٹا سا ملک، وہاں جب یہ ماحول ہو سکتا ہے تو یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بننے سنورنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ اب جو 19-20 دن باقی رہ گئے ہیں، اس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی اپنی مسجدوں میں، عبادتوں میں، تلاوتوں میں گزرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کی خدمتوں میں گزرے، اپنے والدین کی خدمت اس طرح سے کریں، اپنے والدین کے سامنے اس طرح سے رہیں کہ دل سے دعا نکلے۔ کیا کی دعا؟ دل سے دعا نکلے، وہ ہمیں دیکھ دیکھ کر دل کی تنہائیوں سے ان کی دعا نکلے۔ بس آخری بات سن لیجیے گا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی تھی ہواؤں پر بھی، تو ان کا تخت جو تھا وہ تخت سلیمانی، اس تخت سلیمانی کو سجایا جاتا اور ہوا سے کہتے کہ اڑاؤ، تو ہوا اڑاتے ہوئے لے جاتی۔ ایک دفعہ سمندر کی طرف سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کو سمندر کے اندر سے تھپیڑ نظر آیا، ایک ہی جگہ پر بار بار پانی اٹھتا ہوا، ابلتا ہوا نظر آیا، تو انہوں نے جناتوں سے کہا کہ دیکھو یہاں پہ کیا ہے، تو جنات گئے تو دیکھا کہ وہاں سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے کچھ کو نکالو، جب اندر سے سنگ مرمر کا، پتھر کا، ماربل کا جو گنبد بنا ہوا تھا اس کو نکالا، تو دیکھا کہ بہت ہی حفاظت کے ساتھ اس نے چھوٹا سا راستہ بنا ہے، اور اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اندر پانی نہیں جا سکتا۔ کھلوایا تو دیکھا کہ اس میں چھوٹا ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا، حضرت سلیمان حیران کہ پانی میں اور یہ ماربل کے گنبد میں اور جہاں نہ کچھ اندر جا سکتا ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھا کہ اپنے اللہ کی یاد میں بڑا ہی خوش و خرم اور بڑی مستی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ بیٹے تو کیا کر رہا ہے یہاں، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، میری ماں بیمار رہتی تھی، میری ماں کے بدن سے پاخانے نکل جاتے تھے، میں اس کو بھی صاف کر لیتا تھا، پیشاب کو صاف کر لیتا تھا، ہمیشہ میں اپنے ماں کی خدمت کرتا تھا، کبھی میں نے اس کی کڑوی کسیلی پر اس کو کوئی جواب نہ دیا، اب میری ماں دل سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو ایسی زندگی دینا جیسی زندگی کسی کو نہ ملی ہو، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسی زندگی دینا جیسی زندگی کسی کو نہ ملی ہو۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ایک دفعہ میں دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا تو میں نے اچانک دیکھا کہ سمندر سے ایک گنبد کا چھوٹا سا ماربل کا چھوٹا سا گنبد آیا، میں تعجب کے طور پہ اندر داخل ہوا کہ داخل ہوں، بس جیسے داخل ہوا ویسے ہی وہ بند ہو گیا اور وہ لڑکتا ہوا سمندر میں آ گیا۔ اب میں یہاں سمندر میں تو آ گیا مگر مجھے یہاں ایسی لذت ہے، ایسا مزہ ہے کہ میں باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان نے کہا پھر کھاتا پیتا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو یہاں ایسا کھانا، ایسا دانا ملتا ہے اور ایسا پانی ملتا ہے جیسے دانے اور پانی کا تذکرہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تو جوانوں ذرا ماں کی دعا لے کر، ماں کی دعا لے کر اپنی زندگی کو سنوارو، ماں کی دعا لے کر اپنی فیوچر کو روشن کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر اپنے آپ کو ترقی کے تاج پہ لے جاؤ، آپ کے پاس دولت کا انبار اور ڈھیر ہوگا اور ماں کے دل میں آہ ہوگی تو کبھی بھی آپ سکون کی نیند نہیں سو سکتے۔ اس لیے آج ہمارے جوانوں میں جو خرابیاں ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں خرابی نہیں ہوگی، یہ بیان اس لیے رکھا تاکہ وہ خرابی ہمارے اندر نہ آئے، ہم یہ امید، یہ بدگمانی نہیں رکھتے کہ وہ خرابی ہے بلکہ ہم یہ چاہتے کہ وہ خرابی ہمارے اندر نہ آئے اور ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل، ہماری زندگی اور ہمارے جوان اپنے سماج کے ایک روشن ستارے بن کر رہیں، باعزت جوان بن کر رہیں، اپنے قوم و سماج کے خادم بن کر رہیں اور اپنے والدین کی خدمت گزار بن کر رہیں تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار رہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جوان جن جذبات اور جن شوق سے آئے ہیں اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، دعا کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ، مغفرت کا اشرا، اللہ آپ کے جوان بندے اپنی جوانی کی مستی کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار یہ سڑکوں پر، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں ادھر ادھر پھرتے اس کے بجائے یہ آپ کے گھر میں آئے ہیں، اے اللہ آج ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ عطا فرما دے، عزت پانے کا صحیح راستہ دکھلا دے، اے اللہ ہمیں سماج میں بہترین روشن ستارہ بننے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہماری لاپرواہ زندگی سے اور اے اللہ ہماری خراب زندگی سے، اے اللہ ذلت والی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ جو پڑھنے والے بچے ہیں انہیں شوق علم عطا فرما، اے اللہ ایجوکیشن کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرما، اور جو پڑھ چکے جن کی پڑھائی ہو چکی ہے اے اللہ باعزت زندگی انہیں عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دل کا سرور بنا، اے اللہ ان کے دل کا غنچہ بنا، اے اللہ ماں باپ کی آہیں لگے اس سے ہمیں محفوظ فرما، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کے جوانوں کو مولا ہدایت عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان آپ پہ درود و سلام نازل فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔